اچھا، کل ہم نے پڑھا مولانا کہ باقی الفاظ جو ہیں استفہام میں مشترک ہیں، اس اعتبار سے کہ ہر ایک سے طلب تصور ہوگا، لیکن جہت مختلف ہے کہ تصور ہر وہ تصور جس کو طلب کیا جائے گا وہ الگ الگ قسم کا ہوگا، کسی سے زمانے کو طلب کیا جائے گا، کسی سے مکان کو طلب کیا جائے گا، کسی کے ساتھ شرح اسم وغیرہ کو طلب کیا جائے گا. جیسے ماں جو ہے یہ دو، انہوں نے آپ کو بتایا دو قسم پر ہے، ایک وہ ماں ہے جس کے ساتھ اسم کی شرح کو طلب کیا جائے گا، اور یہاں میں نے بتلایا تھا اسم بمانے لفظ کے ہے، بیعام ہے، جو کس کو شامل ہے، فعل کو بھی اور حرف کو بھی. وہ اسم نہیں مراد جو فعل اور حرف کے مقابلے میں آتا ہے. تو ماں کے ساتھ کسی اسم کی شرح کو طلب کیا جائے گا، جیسے ہم کہتے ہیں ملعنقاؤ، تو اس کا جواب دیا جائے گا کسی مشہور لفظ کے ساتھ. جواب میں کیا کہیں گے؟ طائرن یا طائرن عجیبن وغیرہ بھائی. اور کبھی کبھار ماں کے ساتھ مسمی کی ماہیت کو طلب کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مسمی ہے. یعنی یوں کہو انسان کے ماہیت کے بارے میں، جس کے ساتھ انسان کی ماہیت کے بارے میں پوچھیں گے، یعنی وہ حقیقت جس کی وجہ سے انسان انسان ہے، جس کی وجہ سے انسان یعنی حیوان ناطق یہ حقیقت ہے تو انسان ہے، ورنہ انسان نہیں. کا قولنا، جیسے ہم کہتے ہیں مل حرکت، تو حرکت کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا بھائی. تو اور حرکت میں نے کیا بتایا تھا، کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کا دو آنوں میں دو جگہ پر ہونا بھائی، ایک چیز کا دو آنوں میں دو جگہ پر ہونا یہ حرکت ہے بھائی. اگر دو آن تھے بھائی، دو زمانے، اور ان میں وہ ایک ہی جگہ تھی تو معلوم ہوا ساکن ہے، اگر الگ جگہ بدل گئی ہے تو معلوم ہوا یہ حرکت ہے. اور اس کے بعد انہوں نے، مصنف نے آپ کو ترتیب بتلائی، آپ نے چار چیزیں پڑھ لیں، ایک حل بسیطہ، ایک حل مرکبہ، اور ایک ما شارحہ، اور ایک ما حقیقیہ. تو ترتیب یہ بیان کی، سب سے پہلے ما شارحہ آتا ہے، اس کے بعد حل بسیطہ آتا ہے، اس کے بعد ما حقیقیہ آتا ہے، اور اس کے بعد حال مرکب آتا ہے. سب سے پہلے کی لفظ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس لفظ کا مفہوم پوچھتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے. جب معنی کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں کہ اس چیز کا خارج میں وجود بھی ہے یا نہیں. پھر جب آپ کو وجود کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اب آپ کو اس کی تعریف حقیقی پوچھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے بھائی. اس کے بعد جب حقیقت کا بھی پتہ چل جاتا ہے تو اس کے بعد حل مرکبہ کے ساتھ آپ کو زائد سوال کرتے ہیں بھائی. اس وقت جو کیوں کہتے ہیں، یہ تو ترتیب علامہ طفتازانی نے آپ کو بتلائی بھائی، کہ کہتے ہیں سب سے پہلے شرح کو طلب کریں گے اور اس کے بعد وجود کو طلب کیا جائے گا. اس لیے کہ ایک شخص جس کو اسم کی شرح، مفہوم اور معنی کا ہی نہیں پتا تو وہ اس کے وجود کے بارے میں کبھی سوال نہیں کر سکتا. اور اسی طرح جس کو کسی چیز کے وجود کا جب تک علم نہ ہو، یہ بات محال ہے کہ وہ سوال کر لے اس کی حقیقت کے بارے میں. اس کے بعد یہ مفہوم اور ماہیت کے درمیان کئی فرق آپ کو بتلائے تھے، مفہوم اور ماہیت. یعنی دو باتیں ذکر ہوئیں مولانا، ماں کے ساتھ کبھی کبھار کس چیز کو شرح اسم کو طلب کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ماں شارحہ، اور دوسرا کیا ہے جس کی حقیقت کو طلب کریں، وہ ماں حقیقیہ. تو ماں شارحہ کے جواب میں تعریف اسمی آتی ہے، اس اسم کا معنی اس کی تعریف آتی ہے، اور ماں حقیقیہ کے جواب میں کیا آتی ہے، تعریف حقیقی آتی ہے. اب یہاں سے آپ کو تعریف اسمی اور تعریف حقیقی کے درمیان کئی فرق بتلائیں گے آپ کو. تو کہتے ہیں والفرق بین المفہوم من الاسم بالجملتی وبین الماہیت التی تفہم من الحد بالتفصیل غیر قلیل. تو اصل میں عبارت یوں ہے، والفرق غیر قلیل، بھئی فرق تھوڑا نہیں ہے. کس چیز میں فرق تھوڑا نہیں ہے؟ بین المفہوم من الاسم بالجملتی، وہ جو چیز جو مفہوم ہوتی ہے اسم سے بالجملہ، مجموعی اعتبار سے اجمالی طور پر جو بات اسم سے سمجھ میں آتی ہے، اس کے درمیان، اس مفہوم کے درمیان اور اس ماہیت کے درمیان جو کہ سمجھ آتی ہے حد سے تفصیلا، حد سے تعریف سے کیا آتی ہے؟ تفصیل. تو ایک وہ جو اسم سے اجمالی طور پر سمجھ میں آئے اور ایک وہ جو حد سے تفصیلی طور پر سمجھ میں آئے، ان دونوں میں کہتے ہیں کوئی تھوڑا فرق نہیں ہے بلکہ زیادہ فرق ہے. جی، تو کئی فرق ذکر کیے. ایک فرق دونوں میں یہ ذکر کیا کہ تعریف اسمی جو ہے ہر لغت کا جاننے والا اس کو جاننے کا جان لے گا، بھائی لغت کا جاننے والا عموماً اس کو کیا کر لے گا؟ جان لے گا، اور اس کو کچھ نہ کچھ اجمالی طور پر اس اسم کے مفہوم کا پتہ ہوگا. جبکہ تعریف حقیقی جو ہے وہ منطق کے اندر مہارت رکھنے والا ہی جانے گا، ہر ایک اس کو نہیں جان سکتا. دوسرا فرق یہ بتلایا کہ چیزیں دو قسم پر ہیں، کچھ معدومات ہیں کچھ موجودات ہیں. تو جو معدومات ہیں ان کے لیے صرف تعریف اسمی ہے، تعریف حقیقی نہیں، کیونکہ تعریف حقیقی بنتی ہے جنس اور فصل سے، اور جو چیز معدوم ہے جس کا وجود ہی نہیں اس کے لیے جنس اور فصل بھی نہیں. جیسے انسان کے لیے تھا بھائی حیوان جنس ہے اور ناطق فصل. اور تیسرا فرق یہ بتلایا کہ ایک ہی تعریف دو مختلف اشخاص کے اعتبار سے، ایک کے لیے تعریف اسمی ہو سکتی ہے اور وہی تعریف دوسرے کے لیے تعریف حقیقی، یا ایک ہی شخص کے لیے دو زمانوں میں وہ تعریف ایک زمانے میں تعریف اسمی ہوگی اور دوسرے میں. کیسے؟ دو شخص ہیں مولانا، شارح نے آپ کو بتلایا بھائی سب سے پہلے کسی چیز کے مفہوم کو طلب کیا جاتا ہے، اس کے بعد وجود کو، اور وجود کے بعد کس چیز کو طلب کیا جاتا ہے؟ تعریف حقیقی. وجود سے پہلے تعریف حقیقی نہیں آ سکتی. تو دو شخص بیٹھے ہیں، ایک کو وجود کا پتہ ہے ایک کو وجود کا پتہ نہیں، آپ نے تعریف کی مولانا، اس نے ایک نے پوچھا مل انسان، انسان کیا ہے؟ میں نے کہا حیوان ناطق، انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق. تو اب ایک شخص جس کو اس چیز کے مثال کے طور پر وجود کا نہیں پتا، اس کے لیے یہ تعریف اسمی ہوئی. دوسرا شخص جس کو اس کے وجود کا پتا ہے، اس کے لیے یہ کیا ہوئی؟ تعریف حقیقی ہوئی. تو دیکھا اشخاص کے بدلنے سے تعریف بدل. اور بعض اوقات ایک ہی شخص کے لیے تعریف اسمی ہوتی ہے، دوسرے زمانے میں وہی تعریف حقیقی بن جاتی ہے. پہلے ایک شخص نے پوچھا مجھ سے انسان کیا ہے، میں نے کہا حیوان ناطق. پھر اس نے پوچھا کیا انسان موجود ہے خارج میں، میں نے کہا ہاں موجود ہے. پھر اس نے کیا پوچھا، اب حقیقی تعریف پوچھی، میں نے پھر کہا حیوان ناطق. تو وہی تعریف قبل الوجود کیا تھی؟ اسمی تھی، اور بعد العلم بالوجود حقیقی بن گئی. اور یہاں تک کہ کہتے ہیں یہی مثال، یہ اسی طرح ہے جیسے تعلیم کی ابتدا میں مولانا مختلف ابواب فصول تعلیمات کی ابتدا میں کسی چیز کی تعریف ذکر کرتے ہیں مصنفین، اور تعریف ذکر کرنے کے بعد یہ جو تعریف ذکر کرتے ہیں یہ تعریف اسمی ہوتی ہے، کیونکہ ابھی وجود کا پتہ نہیں ہوتا. آگے چل کر وہ اسی پر دلیل قائم کرتے ہیں، اور دلیل کے قائم کر دینے کے بعد جب وجود کا پتہ چل گیا تو وہی تعریف پہلے جو اسمی تھی پھر کیا بن جاتی ہے؟ حقیقی بن جاتی ہے. اس کے بعد آپ کو مولانا من کے بارے میں بتلایا کہ من کے ساتھ عارض مشخص کے سوال کیا جاتا ہے. عارض یعنی جو ذاتیات میں سے نہ ہو، ذاتیات میں سے جو وصف ہو جو اس کو لاحق ہوا ہو، عارض ہوا ہو مولانا، اور مشخص ہو اس کی تشخیص کر دے، اس کو باقی چیزوں سے ممتاز کر دے، اس کی تعین کر دے، وہ عارض مشخص. لذل علمی، جو کس کے لیے ہوگا؟ ذل علم کے لیے ہوگا. ذل عقل نہیں فرمایا کا مصنف نے فرمایا، بلکہ ذل علم فرمایا، تاکہ ذات باری تعالیٰ کو بھی یہ شامل ہو جائے. اس لیے کہ ذات باری تعالیٰ کو پر کے لیے عقل کا اثبات کرنا درست نہیں ہے مولانا، جائز نہیں. اللہ تعالیٰ چیزوں کے جاننے کے اندر عقل کے محتاج نہیں ہے، نیز عقل ثابت کریں گے تو ذات باری تعالیٰ کا مرکب ہونا لازم آئے گا، اور جو چیز مرکب ہو وہ حادث ہوتی ہے، اور ذات باری تعالیٰ تو بسیط ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کقولنا من فی الدار، جیسے آپ کہتے ہیں من فی الدار گھر میں کون ہے، من کے ساتھ آپ نے سوال کیا، اور کس کا سوال کیا؟ عارض مشخص ذی العلم کا، ذی العلم کے عارض مشخص کا سوال کیا۔ اب جواب میں کوئی بھی ایسا وصف آ سکتا ہے جو اس کی تعین کر دے، تشخیص کر دے، باقی لوگوں سے جدا کر دے، مثلا آپ زید بھی کہہ سکتے ہیں، زید اس کی ذات میں داخل، حقیقت میں داخل نہیں، مولانا یہ کیا ہے، اس کو عارض ہوا ہے، لاحق ہوا ہے یہ نام بعد میں۔ اچھا، تو اور اسی طرح کوئی اور وصف بھی ذکر کر سکتے ہیں جس سے پوری پہچان ہو جائے کہ مثلا یہ فلاں شخص ہے جسے آپ فلاں وقت میں فلاں جگہ پر ملے تھے، تو اس سے بھی کیا ہوئی، تشخیص آ گئی۔ یہ تو تھا مصنف نے آپ کو بتایا من کے ساتھ کس چیز کا سوال ہوتا ہے، عارض مشخص ذی العلم کا۔ علامہ سکاکی نے اور بتلایا، وہ فرماتے ہیں کہ سوال کیا جائے گا ماں کے ساتھ کسی چیز کی جنس کے بارے میں، بھائی جنس میں نے آپ کو بتلایا وہ منطقی جنس نہیں مراد، مولانا کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ جنس سے مراد ہے کلی، یعنی جو متعدد پر صادق ہے، جو متعدد پر صادق ہے۔ تو اس کے ساتھ کہتے ہیں جنس کا سوال کیا جاتا ہے، مثلا آپ پوچھتے ہیں کسی سے ما عندہ کا، کہ آپ کے پاس کیا ہے، یعنی کون سی جنس ہے چیزوں کی اجناس میں سے، اور جواب میں مثلا آپ کیا کہتے ہیں، کتاب ان میرے پاس کیا ہے، تو دیکھو کتاب کا لفظ متعدد پر صادق آتا ہے، اور کہتے ہیں اسی میں داخل ہو گیا سوال ماہیت اور حقیقت کے بارے میں بھی، جیسے آپ نے پوچھا مل کلمتو، تو یہاں پر آپ نے کلمے کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا، اور جواب کیا ہے، لفظ موضوع مفرد۔ یا مولانا ماں کے ساتھ سوال کیا، وصف کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جیسے ماں زید، اور جواب میں کیا کہیں گے، الکریم۔ اور من کے ساتھ کہتے ہیں سوال ہوگا جنس کے بارے میں، جیسے ماں کے ساتھ جنس کے بارے میں سوال تھا، اسی طرح من کے ساتھ بھی کس کے بارے میں، ہاں لیکن فرق یہ تھا ماں عام تھا، ذوی العقول کے لیے، ذو العلم کے لیے بھی آ سکتا تھا، اور غیر ذی العلم، جبکہ یہ ذی العلم کے ساتھ آئے گا صرف بھائی من۔ تو مثلا آپ پوچھتے ہیں من جبریل، بھائی جبریل علیہ السلام کون ہیں، اب بشرن ہوا ام ملکن ام جنیون، بھائی کیا جنس کیا ہے، انسان ہیں، فرشتے ہیں یا جن ہیں، تو جواب کیا جائے گا، ملکن۔ یہ علامہ سکاکی نے تقریر کی کہ من کس لیے آتا ہے، ذوی العلوم کی جنس معلوم کرنے کا سوال کرنے کے لیے، وفیہ نظر، مصنف نے اس کو رد کر دیا کہ اس علامہ سکاکی کے قول میں نظر ہے، اصل بات وہی ہے جو ہم نے کی کہ من کے ساتھ عارض مشخص لذی العلم کا سوال ہوگا، جنس لذی العلم کا سوال نہیں ہوگا، اور لہذا من جبریل کے جواب میں ملک ان کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ ایسا جواب دیں جس سے پوری پہچان ہو جائے، ملک ان فرشتہ ہے، یا اتیب الوحی جو کیا لے کر آتا ہے، وحی قضا و قضا، پوری تاریخ کے باقی تمام فرشتوں سے ممتاز ہو جائے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں سوال کیا جاتا ہے ایو کے ساتھ ایسی چیز کے بارے میں جو اس کو ممتاز کر دے، جس کے ساتھ ممتاز ہو جائے دو شریکوں میں سے ایک، دو شریکوں میں سے ایک کیا ہو، ممتاز ہو جائے، فی امر یعمہما، ایسے معاملے میں جو دونوں کو عام تھا، جو دونوں کو شامل تھا، وہ کیا تھا بھائی، وہ مضمون تھا جس کی طرف کیا، کس کی، ایو کی اضافت ہوئی ہے، جیسے ایو الفریقین خیر مقاما، دونوں فریقوں میں سے کون بہتر ہے، تو دیکھیے جب دو فریق تھے مولانا، ایک تھے کفار ایک تھے صحابہ بھائی مومنین، تو دونوں شریک ہیں فریق ہونے میں، صحابہ بھی فریق ہیں اور کافر بھی فریق ہونے میں دونوں شریک، لیکن ایو کے ساتھ سوال کیا گیا ایسی چیز کے بارے میں جس سے دونوں فریقوں میں سے ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائے، کہ یعنی دونوں میں سے کون سا بہتر ہے، تو بہتر ہونے کے اعتبار سے دوسرا پہلے سے کیا ہو جائے گا، ممتاز ہو جائے گا. یہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا قد اشترکا فی الفریقیت، دونوں فریقیت میں تو شریک ہیں. وسألوا عما یمیز احدہما عن الآخر، یمیز احدہما، سوال کیا اس چیز کے بارے میں جو ممتاز کر دے ایک کو دوسرے سے، جیسے مثل الکون، یہ عبارت میں نے تبدیل کروائی تھی بھائی، مثل الکون کافرین قائلین لہذا القول. تو مثل الکون، الکون میں الف لام عوض ہے مضاف الیہ سے، اصل میں کیا تھا، مثل کونہم، مثل کونہم، اور کافرین کون کی خبر ہے بھائی، اور قائلین حال ہے کافرین سے. جیسے تو سوال کیا اس چیز کے بارے میں جو دونوں میں سے ایک کو ممتاز کر دے، جیسے کہ ان کا کافر ہونا، اور جیسے کہ مومنین کا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا. تو دونوں میں سے جو بھی جواب دیا جائے گا اس سے کیا آ جائے گا، امتیاز ہو جائے گا. کس کے لیے خیر ثابت ہے، جو بھی جواب دے دیا جائے جواب بن سکتا ہے بھائی. اچھا وَيُسْأَلُ بِكَ مَعَنِ الْعَدَدِ، اور کم کے ساتھ عدد کے بارے میں سوال ہوگا، جیسے سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آیَةٍ بَيِّنَةٍ، بھائی پوچھئے آپ بنی اسرائیل سے کتنی ہم نے ان کو نشانیاں عطا کی، بھائی کتنی نشانیاں ہم نے انہیں عطا کی. تو آئی کم کے ساتھ سوال ہوگا اور جواب میں عدد لانا پڑے گا، بتلانا پڑے گا کتنا آتا ہے، 20 و 30 وغیرہ، یہ بتلایا جاتا ہے. لیکن بتلایا یہاں پر سوال سے غرض استفہام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جاننے والے ہیں، بلکہ یہاں مقصد ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ اتنی نشانیاں ہم نے تمہیں دی، تم پھر بھی کیا کرتے ہو، راہ راست پر نہیں آتے. اور کیفہ کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے مولانا حال کے بارے میں، کس کے بارے میں، حال کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. اور یاد رکھو جواب میں نکرہ آئے گا مولانا، آپ نے پوچھا کیفہ زیدن، تو جواب کیا دیا جاتا ہے، صحیح کہا جائے گا، اب صحیح نہیں کہا جائے گا، حال کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. نیز اس کی ترکیب بتلائیں آپ کو مولانا، کیفہ کی ترکیب مشکل ہے بھائی. کیفہ کے بعد اگر اسم آ جائے، مثلا آپ نے پوچھا کیفہ زیدن، تو یہ ظرف مستقر ہوگا، خبر مقدم بھائی، ظرف مستقر ہو کر کیا ہوگا، خبر مقدم. ظرف مستقر جانتے بھی ہو یا نہیں جانتے بھائی، اگر جس کا متعلق محذوف ہو اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں، اگر عبارت میں ذکر ہو تو ظرف لغو کہتے ہیں. بعضوں نے اور بھی تعریف کی ہے، یہ تعریف ذرا آسان ہے، جس کا متعلق عبارت میں ذکر نہ ہو. تو یہ کیفہ ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، مجازن ظرف کے طور پر مجازن استعمال ہوتا ہے. اور جب یہ ظرف ہے تو ظرف کیا چاہتا ہے مولانا، ہمیشہ کوئی متعلق چاہتا ہے جس سے یہ متعلق ہو جائے بھائی، تو یہاں وہ محذوف نکال لیں گے بھائی، ثابتن کائنن وغیرہ. تو یہ ظرف مستقر ہو کر خبر ہے، یہ کب بنے گی، جبکہ اس کے بعد کیا آئے، اسم آئے. اور اگر اس کے بعد فعل آئے تو یہ کیفہ، اس کے بعد اگر فعل آئے تو یہ حال بھی بن سکتا ہے اور مفعول مطلق بھی بن سکتا ہے بھائی، حال بھی بن سکتا ہے اور مفعول. مثلا آپ پوچھتے ہیں کیفہ ضرب زیدن، تو کیفہ کے بعد فعل آیا، اور جب فعل آ جائے تو یہ کیا بنتا ہے، حال بھی بن سکتا ہے اور مفعول مطلق بھی بن سکتا ہے. جیسے کیا بنے گا، یہ اے فی ای علی ای حال ضرب زید، علی ای حال ضرب زید، یا مفعول مطلق بنے گا ہمارا نا، ای ضرب ضرب زید، ای ضرب ضرب زید. جی تو کیفا کیا بنے گا بھائی؟ خلاصہ یہ یاد رکھو، کیفا کے بعد اسم آئے تو یہ کیا بنے گا؟ خبر مقدم. اور اگر کیفا کے بعد فعل آ جائے تو یہ حال بھی بن سکتا ہے اور مفعول مطلق. لیکن اگر ما بعد جو فعل آ رہا ہے اس کے فاعل ذات باری تعالی ہو پھر یہ مفعول مطلق ہی بنے گا، حال نہیں بنے گا. اگر ما بعد فعل کے فاعل کون ہے؟ اللہ تعالی کی ذات ہے، تو پھر مفعول مطلق بنے گا، حال نہیں بنے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ احوال اور کیفیات سے منزہ ہے مولانا، احوال اور کیفیات سے منزہ ہیں. تو جیسے کیا آتا ہے مولانا؟ کیفا الم ترا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل. تو یہاں کیفا مفعول مطلق مولانا بنائیں گے، اس کو حال نہیں بنا سکتے، کیونکہ آگے کیفا فعل ربک، فعل کا فاعل کون ہے؟ اللہ تعالی. تو کیفا کے ساتھ سوال ہوتا ہے حال کے بارے میں، اور اینا کے ساتھ مکان کے بارے میں، اور متا کے ساتھ زمان کے بارے میں. لیکن زمان چاہے ماضی ہو اور مستقبل، اس کے مقابلے میں ایان بھی زمانے کے لیے ہے، لیکن وہ کس کے لیے آئے گا؟ مستقبل کے لیے آئے گا صرف. اور اس یہ بھی کہتے ہیں، کہا گیا ہے کہ ایانہ جو ہے تفخیم کے مواضع، تفخیم کی جگہوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی تعظیم. بڑی چیزوں کے سوال کے لیے ایانہ آتا ہے، چھوٹی چیز کے سوال کے لیے ایانہ نہیں آتا. وَأَنَّا، اور انا کے بارے میں آپ کو بتلایا تھا کہ کبھی کیفا کے معنی میں آتا ہے اور کبھی اینا کے معنی میں آتا ہے. جیسے قرآن میں کیا آیا مولانا؟ نہ انا لکی ہذا، یہاں کس معنی میں ہے؟ اینا کے معنی میں، کہ کہاں سے تمہارے حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے سوال کیا کہ کہاں سے آپ کے پاس یہ بے موسم کے پھل آتے ہیں، تو من اینا. اور کبھی کبھار یہ کیفا کے معنی میں آتا ہے انا، لیکن کہتے ہیں اس صورت میں واجب ہے کہ اس کے بعد فعل آنا چاہیے. اگر فعل نہ آئے تو یہ پھر کیفا کے معنی میں نہیں آ سکتا. جیسے قرآن میں آیا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ، تم آؤ اپنی کھیتیوں کے پاس جس کیفیت میں، جس حالت میں تم چاہو، وَمِنْ أَيِّ شِقٍّ، جس جانب سے تم چاہو، خلف ہو یا خلف کی طرف سے یا عوام سامنے کی طرف سے، لیکن مأتا وہ موضع حرف ہونا چاہیے، جس جگہ تم آؤ وہ کیا ہو؟ موضع حرف ہو، یعنی جمع موضع جمع وہ موضع حرف ہی میں ہونا چاہیے. سمجھ میں آئے بھائی؟ اس کے بعد علامہ تفتدانی نے آپ کو بتلایا کہ مصنف نے استعملو کا لفظ استعمال کیا بتلا، اور تو اس سے یہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یہ کیفا کے معنی میں اصل حقیق، کیفا کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے انا کو، یا اس کو اینا کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. انہوں نے ایسا لفظ استعمال کیا جس سے دونوں احتمال نکل سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دونوں کے میں دونوں کے لیے وضع کیا گیا ہو مشترک ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی ایک میں حقیقت اور دوسرے میں مجاز ہو. اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس کا معنی اینا ہے. کیا ہے؟ البتہ مین جو ہے اس سے پہلے کبھی ظاہر ہوگا اور کبھی مقدر ہوگا. جیسے شاعر کا ایک شعر کا ایک مصرع پیش کیا تھا، من اینا عشرون لنا من انا، من اینا عشرون لنا من انا. تو دیکھا یہاں ترکیب یہ ہے مولانا، من اینا یہ خبر مقدم ہے، عشرون لنا موصوف صفت، یہ کیا ہے مولانا؟ مبتدا مؤخر ہے، اور یہ عشرون کی تمیز ابلن محذوف ہے، ابلن محذوف ہے. یعنی کوئی یہ شاعر عامل زکات کی مذمت بیان کر رہا ہے، کوئی شاعر ہوگا بھائی، کوئی زکات دینے والا آیا ہوگا حکومت کی طرف سے، تو کوئی زیادہ اس نے وصول کی ہوگی یا کچھ، تو اس پر وہ شعر کہتا ہے من این عشرون لنا، اے عشرون ابلا لنا، ہمارے پاس کہاں سے 20 اونٹ ہیں بھائی، ہمارے پاس کہاں سے 20 اونٹ ہیں. اور پھر آگے کہا من انا، یہ تاکید ہے من اینا کی، اور من انا کی خبر محذوف ہے عشرون لنا، تو دو دفعہ ذکر کیا، ایک دفعہ کہا من اینا عشرون لنا، دوسری دفعہ کہا من انا عشرون لنا. تو دیکھا انا سے پہلے من کا بھی عبارت میں ذکر ہوگا جیسے اس شاعر کے قول میں ہے، اور کبھی مقدر ہوگا جیسے اللہ کے قول میں تھا انا لکی ہذا، اے من انا لکی ہذا، ثم ان هذه الكلمات الاستفهاميه كثيرا ما تستعمل في غير الاستفهام مما يناسب المقام بحسب معونه القرائن. یہ تو استفام کی بحث چل رہی تھی، اب مصنف آپ کو بتلا رہے ہیں بسا اوقات ان کلمات کو استفام کے بجائے اور معانی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے بھائی، کوئی بات پوچھنا مقصد نہیں ہوتی بلکہ کوئی اور معنی ادا کرنا مقصد ہوتا ہے، اور جو جس کا پتہ قرینے سے چلے گا، جس کا پتہ قرینے سے پتہ چلے گا مقام کے مناسب. پھر یہ کلمات استفہامیہ بسا اوقات استعمال ہوتے ہیں استفہام کے علاوہ میں بھی، جیسے جو کہ مناسب ہو مقام کے، کس کی مدد سے؟ قرائن کی مدد سے. کل استبطائی، جیسے کیا ہے مولانا؟ جواب کو مؤخر کرنا، کسی کو سست پانا، کسی کو سست پانا. مثلا آپ نے اپنے ایک ساتھی کو پیغام بھیجوایا کہ بھائی آپ مجھے ملنے آئے، وہ نہیں آیا، پھر آپ نے پیغام بھیجوایا، پھر پیغام بھیجوایا، پھر پیغام بھیجوایا، پھر پیغام بھیجوایا بھائی، پھر پیغام بھیجوایا، اس کے بعد وہ آیا، آپ نے اس کو کیا کہا؟ کم دعوت کا. تو کیا معنی تھا؟ یہ استفہام ہے، پوچھنا مقصد ہے بھائی کتنی دفعہ میں نے تجھے بلوایا، کہ بتلاؤ ذرا مجھے، گن کر بتلاؤ میں نے کتنی دفعہ بلوایا. بلکہ اس کے ساتھ کیا کہ آپ نے جواب دینے میں بڑی تاخیر کر دی، مقصد یہ ہے کہ جواب دینے میں تاخیر کی، یہ بتلانا اس مقصد ہے بھائی. تو وجہ یہ استفہام کو استعمال کیا استبطاء تاخیر کے لیے، کس طرح؟ کس طرح کہ استفہام ہوتا ہے جہل کی وجہ سے، کہ انسان کسی چیز سے جاہل ہوتا ہے، اور جہالت آئی کثرت دعوت کی وجہ سے، اتنی زیادہ دفعہ بلایا کہ جہالت ہی آگے، اب یاد ہی نہیں کتنی دفعہ بلایا، اور کثرت دعوت آئی استبطاء کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ استبطاء. تو استفہام آیا جہل کی وجہ سے، اور جہل آئی کس کی وجہ سے؟ کثرت دعوت کی وجہ سے، اور کثرت دعوت کس کی وجہ سے آئی؟ تاخیر کی وجہ، اس نے تاخیر کی تو آپ نے بار بار بلایا مولانا، تو یہ کیا ہے؟ سبب ہے، اگرچہ درمیان میں واسطے ہیں. وہ تعجبی، اور کبھی کبھار استفہام تعجب کے لیے ہوتا ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں مالی اللہ ارل ہدہدا، مجھے کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، لانہ کان لا یغیب عن سلیمان علیہ السلام، اس لیے کہ وہ غائب نہیں ہوتا تھا سلیمان علیہ السلام سے بلا اذن ہی، ان کی اجازت کے بغیر. فلما لم یبصر ہو، لم یبصر لم یبصر، دونوں طرح صحیح. فلم مالم یبصر ہو، جب انہوں نے اس کو نہیں دیکھا، فی مکان ہی اپنی جگہ پر، تعجب عن حال نفسی ہی، تعجب کیا انہوں نے اپنے نفس کی حالت پر، فی عدم ابصارہ ایاہو، فی یہ بمانے من بیانیہ کے ہے، حالت نفس کیا تھی؟ من عدم ابصارہ ایاہو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا نہ دیکھنا ایاہو ہدہد کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد کو نہ دیکھنا یہ حالت تھی تاریخی بھائی. یعنی سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا بھائی کہ مجھے کیسی حالت میرے نفس کو حاصل ہو گئی ہے، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ مجھے ہدہد دکھائی نہیں دے رہا، حالانکہ ہدہد تو گویا کہ موجود ہے، لیکن مجھے کچھ ہوا ہے کہ مجھے کیسی مجھ پہ حالت طاری ہوئی کہ مجھے ہدہد دکھائی نہیں دے رہا. تو یہ سوال آیا اپنی حالت کے بارے میں انہوں نے پوچھا. علامہ طبرانی فرماتے ہیں ولا یخفی انہ لا معنی لاستفہام العاقل عن حال نفسہ، یہ بات مخفی نہیں ہے کہ عقل مند آدمی کا اپنے نفس کے بارے میں پوچھنا اس کا کوئی معنی نہیں، اس کا یعنی عقل مند آدمی کبھی اپنے نفس کے بارے میں سوال نہیں کرتا، اس کو تو اپنے نفس کا زیادہ پتا ہوتا ہے اوروں سے، تو یہ کبھی نہیں کیا. تو یہ معلوم ہو یا استفہام مراد نہیں، حقیقت استفہام نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بارے میں نہیں پوچھتے کہ مجھے کیا ہوا ہے بھائی، مجھے ہدہد کیوں نہیں دکھائی دے رہا، کیا مجھے مرض ہو گیا ہے یا مجھ پر غفلت طاری ہو گئی، اپنی حالت نہیں. تو یہ تعجب کے طور پر ہے، تعجب کے بھائی ہدہد تو بغیر اجازت کے کہیں جاتا ہی نہیں ہے، آج کیسے کہیں چلا گیا، بطور تعجب کے پوچھے. وَقَوْلُ صَاحِبِ، اب دیکھو عبارت غور سے بھائی، وَقَوْلُ صَاحِبِ الْكَشَّافِ، یہ اور صاحب کشاف کا قول بھائی یہ مبتدا ہے، اور تین چار سطریں نیچے مولانا لا يدل على ان الاستفهام على حقیقته، متن سے پہلے اس کی خبر آ رہی ہے لا يدل، مل گئی بھائی خبر آپ کو بھائی. صاحب کشاف نے اور تقریر کی، انہوں نے اس کو حقیقت استفہام کے درجے میں اتارا، یعنی یہ واقعی سوال ہی تھا، تعجب کا اظہار. ہم نے تو کہا یہ حقیقتاً استفہام نہیں بلکہ صرف تعجب ہے، اور صاحب کشاف علامہ زمخشری کیا فرماتے ہیں، یہ سوال ہے، سوال ہے. لیکن مستفہم عنہ میں اختلاف ہے. ہم مصنف نے کیا تقریر کی کہ انہوں نے اپنی حالت بارے میں پوچھا، علامہ زمخشری کہتے ہیں نہیں اپنی حالت کے بارے میں نہیں پوچھا، انہوں نے مانع کے بارے میں پوچھا. کس کے بارے میں پوچھا؟ مانع کے بارے میں پوچھا. تو مستفہم عنہ مختلف ہوا، اپنی حالت پوچھے تو یہ تو واقعی بات نہیں بنتی، عقل مند اپنی حالت پوچھے. ہاں مانع کیا ہے، کیوں مجھے ہدہد دکھائی نہیں دے رہا، کیا وہ کسی پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے یا میری پشت وغیرہ کی طرف ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے دکھائی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانع کے بارے میں پوچھا، اور مانے کے بارے میں پوچھا جائے تو پھر یہ کیا بن جاتا ہے، سوال اپنی حقیقت پر باقی رہتا ہے کہ واقعی پوچھ رہے ہیں بھائی کیوں نہیں دکھائی دے رہا کدھر ہے. تو صاحب ہم صاحب تلخیص نے کس پر محمول کیا؟ تعجب پر. اور صاحب کشاف نے کس پر محمول کیا؟ حقیقت استفہام پر. مولانا تو دیکھو وقول صاحب الکشاف لا يدل، وقول صاحب الکشاف کہتے ہیں صاحب کشاف کا قول، یہاں دو نسخے ہیں مولانا، بعض نسخوں میں کہتے ہیں يدل ہے، پھر تو عبارت ٹھیک ہے کہ صاحب کشاف کا قول دلالت کرتا ہے على ان الاستفہام على حقیقته، کہ استفہام کیا ہے اپنی حقیقت پر ہے، تعجب کے طور پر نہیں ہے. اور بعض نسخوں میں لا يدل ہے مولانا، تو اس صورت میں اور معنی ہوں گے، یعنی صاحب کشاف کا قول دلالت نہیں کرتا قطعی طور پر، دلالت نہیں کرتا قطعی طور پر کہ استفہام اپنی حقیقت پر ہی ہے. استفہام کیا ہے اپنی، بھائی صاحب کشاف نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ استفہام اپنی حقیقت پر ہے، لیکن اس سے کوئی بات طے نہیں ہو جاتی مولانا، تعجب کا بھی احتمال ہے، جیسے کہ ہمارے مصنف نے کیا، انہوں نے کس پر محمول کیا؟ تعجب پر. تو صاحب کشاف کا اس کو حقیقت پر محمول کرنے سے اس کا استفہام ہی کے لیے ہو جانا قطعی نہیں ہو جاتا. تو دونوں معنی سمجھ میں آ گئے بھائی. دیکھیے اب درمیان میں صاحب کشاف کا قول آئے گا، مقولہ انہو سے شروع ہو رہا ہے، اور صاحب کشاف کا یہ کہنا انہو نظر سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، کہ دیکھا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے الی مکان الہدہدی، ہدہد کی جگہ پر، فلم یبصرہ، اس کو نہیں دیکھا، فقال فرمایا ما لی لا اراہ، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کو دیکھتا نہیں، علی معنی اس معنی پر انہو لا یراہ، کہ وہ نہیں دیکھ رہے اس کو، وہ ہوا حاضر، اس حال میں کہ وہ خود کیا ہے، ہاں حضور تو حاضر ہے لیکن وہ اس کو دیکھ نہیں رہے، لساتر سترہ، کسی پردے کی وجہ سے جس نے اس کو ڈھانپ لیا ہے، او غیر ذالک، یا کوئی اور وجہ ہے، جیسے وہ حضور اس کے سلمان علیہ السلام کی پشت کی طرف بیٹھا ہو کہیں، ثم لاح لہ، پھر ظاہر ہوا سلمان علیہ السلام کو، یعنی یہ معلوم ہوا، پتہ چلا، انہ غائب، کہ حدود کیا ہے لیکن قطعی ابھی بھی نہیں تھا، تو فاضرب عن ذالک، انہوں نے کیا کیا، اضراب کیا مولانا، اور واخذ یقول، اور یہ کہنا شروع کیا، یہ فرمانے لگے، اہو غائب، کیا وہ غائب ہے بھائی، تو دیکھا غائب ہونے کا بھی قطعی نہیں تھا، اس لیے سوال کیا، امکان من الغائبین، فرمائے کنہ یسأل عن صحة ما لا حل له، گویا کہ انہوں نے سوال کیا اس چیز کے صحیح ہونے کے بارے میں جو ظاہر ہوئی تھی، یعنی مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ غائب ہے، تو کیا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے، لا يدل، یہ دلالت نہیں کرتا قطعی طور پر، کہ ان الاستفہام علی حقیقتہ، کہ استفہام کیا ہے، اپنی حقیقت پر ہے، وتنبیہ علی الضلال، اور کبھی کبھار مولانا استفہام آتا ہے گمراہی پر تنبیہ کرنے کے لیے، جیسے فأین تذهبون، تم کہاں جا رہے ہو، یہ استفہام نہیں ہے مولانا یہاں پر کہ تم کدھر جا رہے ہو، کس مکان کی طرف، بلکہ گمراہی پر متنبہ کرنے کے لیے کہ تمہیں پتہ بھی ہے تم کدھر کو جا رہے ہو، یعنی درست راستے پر نہیں جا رہے، گمراہی کی طرف، گمراہ رہ. والوعید، اور کبھی کبھار مولانا کس لیے آتی ہے استفہام، کس لیے آتا ہے، وعید، دھمکی دینے کے لیے آتا ہے، قولی کا، جیسے آپ کہتے ہیں، لمن یسیء الادب، جو کیا کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، اسا یسیء کا معنی فاسد کرنا، خراب کرنا ادب کو، یعنی بے ادبی کرنا، کوئی شخص ہے وہ بے ادبی کرتا ہے تو دوسرا اس کو کیا کہتا ہے، کیا میں نے فلاں کو ادب نہیں سکھایا تھا بھائی، تو بے ادبی کر رہا ہے، کیا میں نے فلاں کو ادب، اور مخاطب کو پتا ہے کہ آپ نے فلاں کو ادب سکھایا تھا بھائی، اس کی پٹائی کی تھی زبردست قسم کی، اصلاح کر دی تھی، تو اب یہ آپ نے استفہام کیا، کس لیے، کیا اس سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اس کی اصلاح کی تھی یا اصلاح نہیں کی تھی، نہیں یہ نہیں، بلکہ اس کو دھمکی دینا مقصد ہے کہ کیا میں نے فلاں کو ادب نہیں سکھایا تھا، یعنی اگر تم اس کی طرح کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آئے گا، علم اودب فلانا، کہ میں نے فلاں کو ادب نہیں سکھایا، اذا علم المخاطب ذالک، لیکن شرط یہ ہے مخاطب کو پتہ بھی ہو اس بات کا، کس بات کا، وہو انک ادبت فلانا، کہ آپ نے کیا کیا ہے، فلاں کو ادب سکھایا ہے، فیفہم منہ معنی الوعید والتخفیف، تو وہ سمجھ لیتا ہے اس بات سے، وعید دھمکی اور تخویف ڈرانے کی معنی بھائی، ولا يحمله على السؤال، اور وہ اس کو سوال پر محمول نہیں کرتا، والامر، اور کبھی کبھار مولانا سوال کیا جاتا ہے، کسی استفہام مقصد نہیں ہوتا بلکہ حکم دینا مقصد ہوتا ہے، جیسے ہے فہل انتم مسلمون، پس کیا تم مسلمان ہوگے، فرما بردار ہوگے، تو یہ سوال پوچھنا مقصد نہیں ہے بلکہ کیا ہے، امر ہے کہ فرما بردار ہو جاؤ، اسلام لے آؤ، اے اسلمو، یعنی اسلام لیا، و تقریر، اور کبھی کبھار کس لیے آتا ہے بھائی استفہام، تقریر کے لیے، یعنی اعتراف کے لیے، تقریر کا یہاں کیا معنی، اعتراف، دیکھیے خود بتلا رہے ہیں علامہ طبطزانی، اے حمل المخاطب علی الاقرار بما یعرفہ، یعنی مخاطب کو اکسانا، آمادہ کرنا، علی الاقرار، اقرار پر، بما اس چیز کا، یعرفہ جس کو وہ جانتا ہے، مخاطب سے اس چیز کا اقرار کروانا جو وہ جانتا ہے، وہ الجائہ الیہ، اور اس کو مجبور کرنا مخاطب کو، الیہ اس کس کی طرف، اس اقرار کی طرف، مخاطب کو اقرار کی طرف کیا کر دینا، مجبور کر دینا، تو کبھی کبھار اس کے لیے استفہام ہوتا ہے، بإيلاء المقرر به الحمزۃ، إيلاء کا معنی ملانا، ملانا، پیوست کرنا، مقرر به، جس کا اقرار کروایا، جس کا اقرار کروایا جائے، جس بات کا، جس چیز کا اقرار کروانا ہو اس کو حمزہ کے ساتھ ملایا جائے گا، بإيلاء المقرر به الحمزۃ، ساتھ پیوست کرنے کے مقرر بھی کے، کس کے ساتھ پیوست کر کیا مقرر بھی کو؟ حمزہ کے ساتھ، اے بشرطی ایوس کرا بعد الحمزتی، اس شرط پر کہ اس کو حمزہ کے بعد ذکر کیا جائے گا، علامہ حمل المخاطب علی الاقرار به، اس چیز کو جس کے مخاطب کو آمادہ کیا جائے اس کے اقرار پر، مخاطب کو جس چیز کے اقرار پر آمادہ کیا جائے اس کو کس کے بعد ذکر کریں گے؟ حمزہ کے بعد. کما مر فی حقیقت الاستفہامی، جیسے کہ یہ بات گزر گئی مولانا حقیقت استفہام میں، وہاں آپ کو بتلایا تھا مولانا کہاں پر بھائی، دیکھیے بھائی صفحہ 210 پر آپ دیکھیں بھائی، آخر میں متن آ رہا ہے، والمسئول عنہ بها ای بالحمزۃ ہوا ما یلیھا، کہ مسئول عنہ جو ہوگا جس کے ساتھ، جس کا سوال کرتے ہیں وہ کس کے ساتھ ملا ہو؟ حمزہ کے ساتھ ملا ہو. فعل کا سوال کرنا ہے تو حمزہ کے ساتھ فعل کو ملاؤ، فاعل کا سوال کرنا ہے تو حمزہ کے ساتھ فاعل، اور مفعول کو کرنا ہے تو مفعول کو ملاؤ. من ایلاء المسئول عنہ الحمزۃ، یعنی کہ ملانا مسئول عنہ کو کس کے ساتھ؟ حمزہ کے ساتھ. اچھا، تقول آپ کہتے ہیں اضربت زیدن فی تقریره بالفعل، اضربت زیدن کہتے ہیں جبکہ آپ اعتراف کروانا چاہتے ہو فعل کا، کیا تو نے زید کی پٹائی کی ہے؟ یہ مقصد اب سوال نہیں ہے، اس سے کیا ہے؟ اقرار کروانا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اس نے زید کی پٹائی. انت ضربت فی تقریره بالفاعل، یہاں مولانا اعتراف فاعل کا کروانا ہو، کیا تو نے کی ہے زید کی پٹائی بھائی؟ و زید ضربت، کیا زید کی پٹائی، کیا زید کی پٹائی تو نے کی ہے؟ فی تقریره بالمفعول، جبکہ مفعول کا اعتراف کروانا ہو، علی ھذا القیاس، اور اسی پر باقی مفعول وغیرہ جو ہیں ان کا بھی قیاس کر لیں. وقد یقال، اور کبھی کہا جاتا ہے، تقریر بمعنی تحقیق و تثبیت، کہ تقریر کس معنی میں ہے؟ تقریر کا معنی ثابت کرنا، پختہ کرنا. فیقال، یوں کہا جائے گا، اضربت زیدا بمعنی انک ضربتہ البتہ، کہ آپ ہی نے کیا کیا ہے، اس کی پٹائی کی ہے، پختہ کرنا مقصد ہے. اضربت زیدا کیجیے اس کو. والانکار، اور کبھی کبھار کیا کیا جاتا ہے مولانا، انکار کے لیے حمزہ کو استفہام لے کر آتے ہیں، کذالک، اسی طرح، یعنی جس چیز کا انکار کرنا ہے اس کو حمزہ کے بعد ذکر کرنا ہے. نحو اغیر اللہ تدعونا، کیا اللہ کے علاوہ کو تم کیا کرتے ہو؟ کو پکارتے ہو. تو دیکھو، یا پکارنے سے منع کرنا نہیں مقصد، اس کا پکارنے کا انکار نہیں، بلکہ غیر اللہ کو پکارنے کا انکار ہے. اے بی ایلاء المنکر الحمزۃ، پیوست کرنے منکر جس کا انکار کیا جائے اس کو حمزہ کے ساتھ، کل فعلی، جیسے کہ فعل کا، فی قولہ، اس شعر میں دیکھو یہاں فعل کا انکار ہے، اتقتلونی والمشرفی مزاجعی، کیا تو مجھے قتل کر دے گا اس حال میں کہ مشرفی تلوار میرے بسترے ہیں، مشرفی تلواریں میرے بسترے ہیں. مشرفی، مشرف جگہ کی طرف نسبت ہے یا مشرف لوہار کی طرف نسبت ہے جہاں کی تلواریں مشہور تھیں مولانا؟ تو شاعر کہتا ہے بھائی مشرفی تلواریں ہر وقت میرے ہمراہ رہتی ہیں، مشرفی تلواروں کے بسترے پر میں سوتا ہوں، یعنی ہر وقت میرے ہمراہ رہتی ہیں، تو کیا اس حال میں تو مجھے قتل کر سکتا ہے؟ تو انکار فعل مقصد ہے، یعنی کوئی مجھے قتل یہ مقصد نہیں ہے کہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، بلکہ کوئی بھی نہیں قتل کر سکتا، کیونکہ میرے ساتھ ہمیشہ کیا رہتی ہے؟ مشرفی تلوار رہتی ہے، مشرفی. والفاعل فی قوله تعالی، اور فاعل کے، جیسے فاعل کا انکار مولانا اللہ کے اس قول میں، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تقسیم کرتے ہیں آپ کے رب کی رحمت کو؟ تو یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسا نہیں ہے، وہ تقسیم نہیں کرتے. تو حمزہ کے بعد ہم لائے مولانا، اس کی نفی ہے کہ وہ نہیں تقسیم کرتے، اللہ خود تقسیم فرماتے ہیں. والمفعول، یا کس کی نفی مولانا؟ مفعول کا انکار. فی قوله تعالی اللہ کے اس قول میں اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا اللہ کے علاوہ کو میں کیا پکڑ لوں، دوست پکڑ لوں، اللہ کے علاوہ کو میں ولی پکڑ لوں، تو یہاں کس چیز کی، یعنی غیر اللہ کو ولی پکڑنے کی سے کا انکار ہے کہ ایسا نہیں، ایسا میں نہیں کرتا. وَأَمَّا غَيْرُ الْحَمْزَةِ فَيَجِئُ لِلتَّقْرِيرِ وَالْإِنْكَارِ، یہ تو مولانا حمزہ کی بات ہو رہی تھی، حمزہ کس لیے آتا ہے، کبھی تقریر کسی چیز کا اعتراف کروانے کے لیے لاتے ہیں، کبھی حمزہ انکار کے لیے لاتے ہیں کسی چیز کا انکار کرنے کے لیے، باقی غیر حمزہ کے علاوہ اور جو ہیں حل وغیرہ وہ بھی تقریر اور انکار کے لیے آتے ہیں یا نہیں، تو کہتے ہیں وَأَمَّا غَيْرُ الْحَمْزَةِ فَيَجِئُ لِلتَّقْرِيرِ وَالْإِنْكَارِ، وہ بھی تقریر اور انکار کے لیے آتے ہیں، لیکن لا یجری فیہ ہذہ التفاصیل، لیکن ان میں یہ تفصیلات جاری، جیسے حمزہ میں کبھی فعل کا انکار ہوتا ہے، کبھی فاعل، کبھی فعل کا اقرار کروانا ہوتا ہے، کبھی فاعل کا اور کبھی، تو باقی بھی آتے ہیں تقریر اور انکار کے لیے، لیکن ان میں یہ تفصیلات نہیں ہیں. وَلَا يَقْصُرُ كَسْرَةَ الْحَمْزَةِ، نیز وہ حمزہ کی طرح کثیر بھی نہیں ہوتے، وَلَا يَقْصُرُ، اور وہ کثیر بھی نہیں ہوتے، كَسْرَةَ الْحَمْزَةِ، حمزہ کی طرح کثیر ہونا، وَلِهَذَا لَمْ يَبْحُثْ عَنْهُ، اسی لیے بحث نہیں کی ان سے مصنف نے. وَمِنْهُ، اور اسی سے ہے، اَيْ مِنْ مَجِئِ الْحَمْزَةِ لِلْإِنْكَارِ، حمزہ کے انکار کے لیے آنے کی قبیل سے ہے اللہ کا یہ قول، علیس اللہ بکافن عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے، یہ استفہام انکاری ہے مولانا، وہاں کیا استفہام انکاری میں کیا مقصد ہوتا ہے، انکار مقصد ہوتا ہے ایک چیز کا، علیس اللہ بکافن عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے، تو جواب کیا ہوگا، کافی ہے، یعنی یہ تو انکار ہے مولانا، تو انکار نفی، لیس اللہ بکافن، اللہ کافی نہیں، اس پر حمزہ انکاری داخل کیا، تو انکار نفی پر نفی آئی، اور نفی پر نفی کیا ہوتی ہے، اسی لئے کہا ایلاہ کافن، ایلاہ کافن، اللہ کافی ہے، لئن انکار نفی، اس لئے کہ نفی کا انکار، نفی لہو ای نفی للانکاری، نفی للنفی، نفی کی نفی ہے، ونفی النفی اثبات، اور نفی کی نفی اثبات ہے، جیسے آپ کیا کہتے ہیں مولانا، اس کی مثال ہے، آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ آج زید نہ آئے، زید نہیں آئے گا، اس پر آپ نے نفی داخل کی، یہ نہیں ہو سکتا کہ زید نہ آئے، کیا معنی، زید آئے گا، تو اس سے نفی پر نفی داخل ہوئی، تو اس نے اس بات کا فائدہ لی، وَهَذَا الْمَعْنَى مُرَادُ مَنْ قَالَ، اور یہی معنی مراد ہے جس یہ کہا اِنَّ الْحَمْزَةَ فِيهِ لِلتَّقْرِيرِ، بھئی مصنف نے کیا کہا، عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ کے اندر حمزہ کون سا انکاری، بعضوں نے کیا کہا حمزہ کون سا ہے، دو گزرے ہیں نا حمزہ، ایک اعتراف تقریر کے لیے اور ایک انکار کے لیے، تو مصنف نے کہا اس میں حمزہ انکاری ہے، بعضوں نے کہا حمزہ تقریر کے لیے اعتراف کروانے کے لیے ہے، بات وہی ہے، تھوڑی سی تقریر میں فرق، وَهَذَا الْمَعْنَى مُرَادُ، یہی معنی مراد ہے، مَنْ قَالَ، جنہوں نے یہ کہا اِنَّ الْحَمْزَةَ فِيهِ لِلتَّقْرِيرِ، کہ اس کے اندر حمزہ کس لیے ہے، تقریر اعتراف کروانے کے لیے ہے، لِحَمْلِ الْمُخَاطَبِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِمَا دَخَلَهُ النَّفْيُ، یعنی مخاطب کو اکسانا ہے اس بات پر کہ وہ اقرار کرے اس چیز کا جس پر نفی داخل ہوئی ہے، جس پر نفی داخل، بھئی اصل میں تو حمزہ داخل ہوا ہے نفی پر، لیکن نفی کا اقرار نہیں کروانا کہ اللہ کافی نہیں ہے اقرار کرو، بلکہ جس پر نفی داخل ہوئی ہے، اور نفی کس پر داخل ہوئی ہے کہ اللہ کافی ہے، تو اللہ کافین پر لیسا داخل ہوا، تو یہ جس پر نفی داخل ہوئی اس کا اقرار کروانا مقصد ہے، اشکال ہو رہا تھا نا بھئی، کہ جس پر حمزہ داخل ہو اس کا کیا کروایا جاتا ہے اقرار، تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہاں تو لیس اللہ بکافن نفی پر حمزہ داخل ہے، اور نفی کا تو اقرار کروا جائے تو معنی درست نہیں بنتا بھئی، یعنی اقرار کرو اس بات کا کہ اللہ کافی نہیں ہے، تو تو کہتے ہیں بلکہ یہاں اقرار نفی کا نہیں کروایا جا رہا بلکہ جس پر نفی داخل ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ، یعنی نفی کو ہٹا دو اور باقی ہے اس کا اقرار کرنا مقصد ہے. جس پر نفی داخل ہے، نفی کس پر داخل ہے؟ وہو اللہ کافن، وہ کیا ہے؟ اللہ کافی ہے. اس پر لا بن نفی، نہ کہ نفی کا اقرار کروانا مقصود ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہو لیس اللہ بے کافن. فالتقریر خلا کلام، یہ مصنف یہ شارح بتلا رہے ہیں کہ جو پیچھے ضابطہ بیان کیا تھا کہ حمزہ کے بعد جو ہوگا اس کا اعتراف کروایا جائے گا، حمزہ کے بعد جو ہوگا وہ قاعدہ کلیہ نہیں، کیونکہ یہ حمزہ کے بعد نفی ہے اور نفی کا اقرار نہیں کروایا جا رہا بلکہ اس بات کروایا. فالتقریر لا یجب، التقریر واجب نہیں ہے، ان یکون بالحکم الذی دخلت علیہ الحمزہ، کہ اسی حکم کی ہو جس پر داخل ہو رہا ہے، داخل ہو رہا ہو حمزہ. بل بما یعرف المخاطب من ذلک الحکم، بلکہ اعتراف اس چیز کا ہوتا ہے جس کو مخاطب جانتا، جس حکم کو مخاطب، دیکھیے بل بما، بلکہ اس چیز کا ہوتا ہے، یعرف المخاطب، جس کو مخاطب جانتا ہے، من ذالک الحکم، یعنی کہ اس حکم کو، اثباتن او نفین، اثباتن یا نفین، مخاطب جس طرح بھی اس کو جانتا ہو اس کا اقرار کروانا ہے. اگر مخاطب اس کو مثبت جانتا ہے تو اس کا کیا کرنا ہے، اور اگر منفی جانتا ہے تو موقع محل کے مطابق دیکھیں گے. اور یہاں تو مخاطب جانتا ہے کہ اللہ کافی ہیں، تو اگرچہ حمزہ نفی پر داخل ہو رہا ہے لیکن اقرار کس کا کروانا ہے؟ مثبت کا، کہ اللہ کافی ہیں. تو مخاطب جو جانتا ہو، چاہے وہ نفی جانتا ہو چاہے مثبت جانتا ہو، اس کا اقرار کروانا ہے. عبارت پہ نہ دیکھیں، مطلب عبارت میں چاہے نفی پہ داخل ہو رہا ہے یا کس پر، نہیں، جس کو مخاطب جانتا ہے اس کا اقرار کروانا ہے. اور مخاطب تو جانتا ہے کہ اللہ کیا ہے، کافی ہے. وعلیہ قوله تعالی، اسی پر اللہ کا یہ قول ہے، اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرمائیں گے، اانت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں سے کہا کہ بناؤ مجھے بھی اور میری ماں کو بھی الہین، دو معبود، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری والدہ کو کیا بنا دو، معبود بنا دو. تو یہاں پر مولانا یہ حمزہ تقریر کے لیے ہے، اعتراف کروانا ہے، لیکن اعتراف کس چیز کا کروانا ہے؟ جس کو مخاطب جانتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس چیز کو جانتے ہیں؟ کہ انہوں نے تو کسی کو بھی نہیں کہا، تو اس کا اقرار کروانا ہے کہ کہو آپ کو کیا کہیں کہ میں نے تو کسی کو بھی نہیں کہا، اعتراف کریں آپ اس بات کا. ورنہ جو حمزہ داخل ہو رہا ہے وہ تو مثبت پر داخل ہو رہا ہے، تو کیا مانا، میں نے کہا ہے یہ اقرار کروانا ہے؟ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا بھائی. تو یہاں نفی کا اقرار کروانا ہے، مثبت کا اقرار نہیں، اگرچہ حمزہ مثبت پر داخل ہو رہا ہے. وَإِنَّ الْحَمْزَةَ فِيهِ لِلتَّقْرِيرِ، اس لیے کہ حمزہ یہاں پر تو اعتراف کروانے کے لیے ہے، اَي بِمَا، اس چیز کو، يَعْرِفُهُ عِيسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں، اس حکم میں سے، لَا بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ، اس بات کا اعتراف نہیں کروانا کہ انہوں نے ایسا کہا ہے. وَقَوْلُهُ، اور ماتن کا یہ کہنا، وَالْإِنْكَارِ كَذَلِكَ، ماتن نے کیا کہا تھا گزشتہ صفحے پر، وہی پہلی دوسری سطر میں، والانکار کذلک، کہتے ہیں ماتن کا یہ قول دلالت کر رہا تھا، علی ان صورت انکار الفعل، کہ انکار فعل کی صورت کیا ہے، ایلی الفعل الحمزہ، تاکہ فعل ملا ہو کس کے ساتھ. انہوں نے کہا بھئی اعتراف کے اندر بھی کیا کرو، جس چیز کا اعتراف کروانا ہے اس کو کس کے بعد ذکر کرو، جس چیز کا انکار کروانا ہے اس کو کس کے بعد ذکر کرو. تم اس سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ جس چیز کا انکار، فعل کا انکار کروانا ہے تو حمزہ کے بعد کیا لے کر آؤ، تو معلوم ہوتا تھا اور انکار کی کوئی صورت نہیں. تو اب مصنف آپ کو بتلائیں گے نہیں بھئی، کبھی فعل کا انکار کرنا ہو تو اس کی ایک اور صورت بھی ہے، کوئی ایک اور صورت، جیسے دیکھیے مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. ولما کان لہو صورت اخرى، اور چونکہ اس انکار فعل کی ایک اور صورت بھی تھی، لا یلی فی حل فعل الحمزہ، تھا جس کے اندر فعل حمزہ کے ساتھ نہیں ملتا تھا، اشار ملا ہوتا، اشار الیہا، اسی کی طرف اشارہ کیا آپ نے اس قول کے ساتھ، ولی انکار الفعل صورت اخرى، انکار فعل کی ایک اور صورت بھی ہے، وہی اور وہ یہ ہے مولانا، زیدن ضربت ام عمرن، بھئی یہ صورت یہ ہے کہ حمزہ کے بعد آپ معمول فعل کو ذکر کرتے ہیں، حمزہ کے بعد بھئی زیدن میں حامل کون، ضربت، تو یہ معمول ہے ضربت کا، اس کو حمزہ کے بعد ذکر کرتے ہیں اور اس پر عطف کرتے ہیں ام وغیرہ کے ساتھ، تو زیدن پر عطف کیے کس کے ساتھ، ام کے ساتھ، تو یہ اب نفی فعل کے لیے آیا، کیسے دیکھو، لمن یردد الضرب بینہما، اس شخص سے کہا جو متردد ہے ضرب ان دونوں کے بیچ میں، اس بار میں متردد ہے کہ ضرب کس پر واقع ہوئی ہے، زید یا کسی اور پر واقع، ہاں من غیر ان یعتقد تعلقہ بغیرہما، بغیر اس کا اعتقاد یقین کیے کہ اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہے، یعنی اس کو یقین ہے ضرب انہی دو سے متعلق ہے، انہی دو میں سے کسی پہ واقع ہوئی ہے، کسی اور پر نہیں، تو آپ نے کہا زیدن ضربت ام عمرن، کیا زید یا عمر کی میں پٹائی کروں گا، تو آپ نے گویا نفی کر دی کہ میں زید اور عمر کی میں نے پٹائی نہیں کی، میں نے پٹائی نہیں کی زید اور عمر کی، تو جب مولانا وہ فعل کا تعلق کن دو سے بنا رہا تھا، زید اور عمر سے، اور آپ نے دونوں سے نفی کر دی، کیا میں زید یا عمر کی پٹائی کروں گا، تو زید سے بھی نفی ہو گئی، اور یعنی میں ان کی پٹائی، اور اس کا تو یقین تھا اس کے علاوہ کسی اور سے تعلق ہی نہیں، اور ضرب کے لیے تو کوئی متعلق چاہیے جس پر ضرب واقع ہو، بھائی بغیر مفعول کے ضرب پائی جا سکتی ہے، جب تک مضروب نہیں ضرب نہیں، تو مضروب کی تو آپ نے نفی کر دی، جب مضروب کی نفی ہو گئی تو ضرب کی بھی خود بخود نفی ہو گئی، فَإِذَا أَنْكَرْتَ تَعَلُّقَهُ بِهِمَا، جب آپ نے انکار کر دیا زید اور عمر کے ساتھ فعل کے تعلق کا، فَقَدْ نَفَيْتَهُ عَنْ أَصْلِهِ، تو تحقیق آپ نے نفی کر دی ضرب کی، عَنْ أَصْلِهِ، سرے سے ہی، لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَحَلٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ، اس لئے ضرب کے لئے ضروری ہے کوئی محل ہو جس سے اس کا تعلق ہو، والانکار امال التوبیخ، بھئی بات چل رہی تھی استفہام آتا ہے مختلف معانی کے لیے، جیسے کیا آیا، استبتاء آیا، تعجب آیا، تنبیہ آیا، وعید آئی مولانا، امر آیا، تقریر اور انکار، اب انکار کی بات ہے، انکار کے ایک دو طریقے بتلائے آپ کو، اب بتلا رہے ہیں انکار کیا کیوں جاتا ہے، یہ جو استفہام میں انکاری آپ لاتے ہیں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، دیکھئے وَلِنْكَارُ اِمَّا لِلْتَوْبِيخِ، یہ کس لئے ہوتا ہے، جان ڈپٹ کے لئے کیا جاتا ہے، اَي مَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي كَانَ، کہ بھئی مناسب نہیں تھا ہونا اس کام کا، الَّذِي كَانَ، جو ہو گیا، جو کام ہو گیا ہے ماضی کے اندر ہو، جبکہ گزر چکا، یہ کام ہونا نہیں چاہیے تھا، تو ڈانٹ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، جیسے اعفیت ربکا، کسی شخص کو آپ کہتے ہیں اعفیت ربکا، کیا تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، کیا مانا، یعنی تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ انکار ہے اور انکار ڈانٹ کے طور پر ہے، فَإِنَّ الْعِسْيَانَ وَاقِعٌ، اس لئے کہ عِسْيَان تو واقع ہے، لَكِنَّهُ مُنْكَرٌ بِهِ، لیکن اس کا کیا کیا گیا ہے، انکار کیا گیا ہے، وَمَا يُقَالُ، اور وہ جو کہا ہے کہ اَنَّهُ لِلْتَقْرِيرِ، کہ یہ کس لئے ہے مولانا، انکار تقریر کے لئے ہے، فَمَعْنَاهُ التَّحْقِقُ وَالتَّصْدِيقُ، اس کا معنی ہے ایک چیز کو ثابت کرنا، اس کی تحقیق کرنا اور اس کا اثبات کرنا والا نا، یعنی مخاطب سے ماضی میں ایک فعل ہوا ہے، آپ نے کہا اعصیت ربکا، تحقیق کے طور پر، انکار کے طور پر نہیں بلکہ یعنی آپ اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تُو نے کیا کیا ہے، تیرے سے تُو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کو ثابت کروانا چاہتے ہیں، او لا ينبغي ان يكون، استفہام کس لیے آئے گا مولانا، ابھی کیا بات ہوئی، توبیخ کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، ماضی میں ہو تو معنی کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مستقبل میں ہو تو کیا معنی ایسا ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور لا ينبغي ان يكون، یا مناسب نہیں ہے کہ ایسا ہو، نہ اتا سی ربک، تو کیا کرتا ہے اپنے رب کی، تو اپنے رب کی نافرمانی کرے گا، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اول تکذیب فی الماضی، کبھی کبھار والا یہ تو تھا توبیخ کے لیے، کبھی انکار جھٹلانے کے لیے بھی آتا ہے ماضی میں، ای لم یکن، ماضی میں ای لم یکن، یعنی ایسا نہیں ہے، کسی کو جھٹلانا مقصد ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں، بلکہ کیا ہے، جیسے افا اصفاکم ربکم بالبنین، کفار کیا کہتے تھے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور خود کیا پسند کرتے تھے، بیٹے، کہ ہمارے تو بیٹے ہیں، اور یہ تو اللہ فرما رہے ہیں آفا اصفاکم ربکم بالبنی، کیا پس تمہیں چن لیا ہے تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ، تمہارے لیے بیٹوں کو پسند کر لیا ہے، تو یہ مولانا انکار ہے، کیا اللہ نے تمہارے لیے تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا ہے، یہ استفہام انکاری ہے، ایسا نہیں ہے، اور یہ تکذیب ہے، جھٹلانے کے لیے ہے ان کو، اے لم یفعل ذالکا، یعنی اللہ نے ایسا نہیں، تم یوں کہتے ہو اور اللہ نے ایسا نہیں کیا بھائی. او فی المستقبل، یا والا نا مستقبل میں جھٹلانے کے لیے، اے لا یکونو، یعنی ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، نحو انلزمکموہا، کیا ہم تم سے اس ہدایت کو، ای نلزمکم تلک الہدایت، کیا ہم تمہارے ساتھ لازم کر دیں گے اس ہدایت کو، اے کفار تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کر دیں گے، ہدایت لازم کر دیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، تو یہ ان کو جھٹلانے کے لیے مولانا، اور مستقبل کی نفی کی کہ ایسا نہیں ہوگا، کیا ہم تمہارے ساتھ اس لازم کر دیں گے اس ہدایت کو، اول حجتا، یا کس کو، اس حجت اور دلیل کو، سمجھ میں آیا بھائی، یعنی آپ کیا ہم تمہیں اس بات پر تمہارے ساتھ اس دلیل کو لازم کر دیں گے، یعنی کیا تمہیں اس کے قبول، تم سے قبول کروا لیں گے، ایسا نہیں، تم سے دلیل کو ہم قبول، اپنی مرضی سے قبول کرتے ہو تو قبول کرو، کیا دلیل، دلیل کہ یہ دین حق ہے مولانا، یہ دین کیا ہے، یہ پیغمبر سچا ہے، تو جب یہ دلیل جو شخص قبول کر لیتا ہے وہ پھر کیا کرتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اس دین پر عمل کرنا چاہیے، یہ دین سچا ہے، یہ پیغمبر سچا ہے، کیا ہے کفار تمہارا یہ خیال ہے، ہم تم سے یہ دلیل کیا کروا لیں گے، قبول کروا لیں گے، تمہیں مجبور کر دیں گے کہ پھر تم پابند شریعت بن جاؤ، ایسا نہیں ہے. اول حجت بمانے انکری حکم علی قبولہ، کیا ہم تمہیں مجبور کر دیں گے اس کے قبول پر کرنے پر، ونقصرکم علی الاسلام، ونقصرکم علی الاسلام، قصر یقصر کا معنی مجبور کرنا، کیا ہم تمہیں مجبور کر دیں گے اسلام پر، والحال انکم لہا کارہون، اور حال یہ ہے کہ یہ تم بے شک اس کو کیا کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو، یعنی لا یکون ھذا الالزام، یہ الزام نہیں ہوگا، یعنی یہ جو ہم لازم کرنا، لازم کر دیں، ایسا نہیں ہوگا. وتحکم، یا مولانا یہ عطف ہے مولانا، انکار کی بات ختم ہو گئی، کبھی کبھار اس کا عطف عطف علی الاستبطائی، یا مولانا کبھی استفہام ہوتا ہے استہزاء کے لیے، کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، او علی الانکار، یا اس کا عطف استبطاء پر ہے یا کس پر ہے، انکار پر. بھائی دیکھیے پچھلے صفحے پر آئیے ذرا، دیکھیے کل استبطائی سب سے پہلے آیا، آگے آیا تعجب کے لیے آتا ہے، پھر کیا آیا کبھی تنبیہ کے لیے، پھر کیا آیا وعید کے لیے، کبھی پھر کیا آیا امر کے لیے، اس کے بعد کیا آیا تقریر کے لیے، اس کے بعد کیا آیا انکار، اور پھر اس کے بعد ابھی تک انکار کی بحث چل رہی تھی، تو کبھی کبھار تحکم کے لیے آتا ہے، یعنی امر کے استفہام مذاق کے لیے آتا ہے، تو اس کا عطف کہتے ہیں یا تو استبطاء پر کر لو بھائی، استبطاء کون تھا جو سب سے پہلے ذکر ہوا، معطوف علیہ پہلا معطوف علیہ، او علی الانکار، یا سب سے آخری معطوف جو ذکر ہوا وہ کیا تھا؟ انکار، اس پر عطف کر لو. تو یاد رکھو مولانا، جب بھی عطف کیا جاتا ہے سب سے قریب والے پر کیا جاتا ہے یا سب سے پہلے پر؟ سب سے پہلے پر اس لیے کہ وہ اصل ہے، ساروں کا عطف اسی پر ہو رہا ہے، اور سب سے قریب والے پر اس لیے کہ یہ اس کے قریب ہے، درمیان والوں پر عطف جائز نہیں. والا سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ عطف یا تو استبتا پر ہے یا انکار پر ہے. وذالک، اور یہ اس وجہ سے، انہ مختلف، کہ نحویوں نے اختلاف کیا ہے اس بات میں، انہ اذا ذکر معطوفات کثیرا، کہ جب بہت سے معطوفات ذکر ہوں، ان الجميع معطوف على الاول، کہ سارے کے سارے پہلے پر ہی معطوف ہوں گے، او کل واحد عطف على ما قبله، یا ہر ایک معطوف ہوگا کس پر؟ اپنے سے ماقبل پر. تو بعض کہتے ہیں ہر ایک اپنے سے ماقبل پر ہوگا، اور بعض کہتے ہیں سارے کس پر ہوں گے؟ پہلے پر ہوں گے. تو میں نے آپ کو بتلایا بھائی کہ یہ دونوں پر کر سکتے ہیں. جیسے استہزاء کی مثال، الصلاتک تامرک ان ترک ما یعبد آباؤنا، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں اس چیز کو جس کی ہمارے آبا عبادت کیا کرتے تھے؟ وَذَلِكَ أَنَّ شُعَيْبًا عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ كَثِيرَ الصَّلَاةِ، حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے بہت نمازیں پڑھنے والے تھے. وَكَانَ قَوْمُهُ إِذَا رَأَوْهُ يُصَلِّي تَضَاحَكُوا، جب ان کی قوم ان کو دیکھتی تھی نماز پڑھتے ہوئے وہ ان پر ہنستے تھے. فَقَصَدُوا بِقَوْلِهِمْ، تو انہوں نے ارادہ کیا اپنے اس قول کے ساتھ، اَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ، اس قول کے ساتھ ارادہ کیا، الْحَزْءَ وَالسُّخْرِيَّةَ، حضا اور سخریت کا ایک معنی ہے مولانا، یہ کس کو کہتے ہیں؟ استہزاء کرنا، مذاق اڑانا. تو اس قول کے ساتھ انہوں نے مذاق اڑانے کا ارادہ کیا تھا، لا حقیقت الاستفہام، یہاں وہ سوال نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کیا نماز حکم کرتی ہے، بلکہ کیا کرنا تھا؟ مذاق اڑانا تھا. وہ تحقیر، کبھی کبھار مولانا استفہام آتا ہے تحقیر کے لیے، جیسے من حضا، یہ کون ہے؟ استحقاراً بشانہی ما انک تعرفہ، اس کی حالت کو حقیر سمجھتے ہوئے، باوجود اس کے کہ آپ اس کو جانتے ہیں. جیسے کوئی شخص آپ کے پاس سفارش لے کر آیا بھائی، کسی کی کوئی شخص آیا، وہ آپ کے پاس آ کر کیا کرتا ہے؟ کسی کام کی سفارش کر رہا ہے. تو جو لے کر آیا آپ نے اس کو انکار کیا تھا، اب وہ ایک ساتھی کو لے آیا، وہ سفارش کر رہا ہے، آپ نے کہا یہ کون ہے، یہ کون ہے بھائی سفارش کرنے والا؟ تو حالانکہ آپ اس کو جانتے ہیں، لیکن کس لیے کہہ رہے ہیں؟ حقارت کے طور پر، یہ کون ہے، کس کی سفارش. وَتَحْوِيلِ، اور کبھی کبھار استفہام کس لیے ہوتا ہے؟ ڈرانے کے لیے ہوتا ہے. قرات ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُحِينِ مَنْ فِرْعَوْنُ، آپ تو پڑھتے ہیں مِنْ فِرْعَوْنَ والا نا، ایک دوسری روایت ہے کیا؟ مَنْ فِرْعَوْنُ، اور تحقیق ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو، من العذاب المہین، اہانت والے عذاب سے، ذلت والے عذاب سے. من فرعون، فرعون کون ہے، فرعون کون ہے، بلفظ الاستفہامی، یہ استفہام کے لفظ کے ساتھ جو روایت ہے، ای من بفتح المیمی ورفع فرعون، میم کے فتح کے ساتھ اور فرعون کے رفع کے ساتھ، علا انہو مبتداؤن، بنابر اس کے کہ من کیا ہے، یا فرعون مبتدا مؤخر ہے، ومن الاستفہامیت خبرہ، اور من استفہامیہ کیا ہے، اس کی خبر ہے. اور بالعکس، یا اس کا عکس مولانا، ابھی ہم نے کیا کہا، من فرعون، فرعون مبتدا اور من اس کی خبر ہے، وجہ یہ کہ من یہ نکرہ ہے مولانا، اور معرفہ کو مبتدا ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں من کیا ہے، خبر مقدم ہے، اور فرعون معرفہ ہے، اس کو مبتدا. بعض اس کا عکس کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، من نکرہ ہے لیکن مقام استفہام کے اندر یہاں پر، اور مقام تعجب میں من مبتدا، نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے، تو یہ مبتدا ہے اور فرعون اس کی خبر ہے بھائی. تو کہتے ہیں یہ فرعون مبتدا ہے اور من استفہامیہ خبر ہے، او بالعکس یا اس کا عکس ہے، على اختلاف الرائین، بنا بر دونوں رائےوں کے اختلاف. تو پہلا مذہب جو من کو خبر مقدم بناتے ہیں امام اخفش ہیں، اور جو فرعون کو خبر بناتے ہیں وہ کون ہے؟ امام سیبوئے ہیں. فَإِنَّهُ لَا مَعْنَى لِحَقِيقَةِ الْاِسْتِفْحَامِ هَا هُنَا، اس لئے کہ یہاں حقیقت استفہام کا کوئی معنی نہیں. وَهُوَ ظَاهِرٌ، اور یہ بات ظاہر ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، تو یہاں استفہام اپنی حقیقت پر نہیں کہ اللہ پوچھ رہے ہیں من فرعون و فرعون کون ہے، بل المراد، بلکہ مراد یہ ہے اَنَّهُ لَمَّا وَصَفَ الْعَذَابَ بِالشِّدَّةِ وَالْفَزَاعَةِ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے وصف بیان کر دیا عذاب کا، کس کے ساتھ؟ شدت کے ساتھ، والفضاحت اور ہولناکی کے ساتھ، کہ بڑا ہولناک اور شدید عذاب تھا. زادہم تحویلا، بڑھا دیا ان کو کس اعتبار سے؟ ڈرانے کے اعتبار سے اور زیادہ کیا، یعنی انہیں اور زیادہ ڈرایا، انہیں اور زیادہ ڈرایا. بقولہ، اس قول کے ساتھ، من فرعون و فرعون اے حل تعرفون من ہو، کیا تم جانتے بھی ہو فرعون کون ہے؟ بھئی وہ شخص، من ہوا وہ کون ہے؟ فی فرط عطوہ، جو انتہا درجے کی کس میں ہے، جس کے لئے کیا ہے؟ انتہا درجہ کی سرکشی ہے. وَشِدَّتِ الشَّكِيمَ، اور بڑی سخت طبیعت ہے. فَمَا ظَنُّكُمْ بِعَذَابٍ يَكُونُ الْمُعَذِّبُ بِهِ مِثْلَهُ، تو تمہارا کیا گمان ہے اس عذاب کے بارے میں جو ہو اس عذاب دینے والے کی طرف سے جو فرعون جیسا ہو؟ کس جیسا ہو؟ يَكُونُ الْمُعَذِّبُ بِهِ مِثْلَهُ، کہ عذاب دینے والا فرعون جیسا ہو، اس جیسا سخت طبیعت ہو، اس جیسا سرکش ہو، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ کتنا سخت اور خطرناک عذاب دے گا؟ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں ان کے عذاب سے نجات دے دی، اور تمہیں پتا ہے فرعون کون ہے؟ بھئی بڑا سرکش آدمی ہے اور بڑا سخت عذاب تکلیف دینے والا شخص تھا، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ رجوع الاللہ زیادہ سے زیادہ کرنا. وَلِهَادَا قَالَ، اور اسی لئے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوف ڈرانے کے لئے، اَنَّهُ كَانَ عَالِيًا، اَنَّهُ ہے اِنَّهُ، اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ، کہ وہ کیا تھا فرعون؟ كَانَ عَالِيًا، وہ سرکشوں میں سے تھا. مِنَ الْمُسْرِفِينَ، کس میں حد سے؟ تجاوز کرنے والوں میں سے تھا. زیادتاً لِتَعْرِیفِ حَالِهِ، زیادتی کرتے ہوئے اس کی حالت کی پہچان میں. وَتَحْوِيلِ عَذَابِهِ، اور زیادہ کرنے کے لئے اس کے عذاب کے سے ڈرانے کو، یعنی اس کے عذاب سے زیادہ ڈرانے کو اور اس کی حالت سے زیادہ پہچان کروانے کے لئے اللہ نے یہ فرمایا ہونا. چلیے، هذا هو المرام، والله اعلم بحقيقة الكلام.